السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
چارسدہ میں کچہری پر حملہ، 7 افراد ہلاک، متعدد زخمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغان سفیر کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں، کشیدگی میں کمی کی توقع کا اظہار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا صوبے میں داخلے کے تمام راستوں پر سخت چیکنگ کا حکم. پنجاب حکومت کے ترجمان کہتے ہیں کہ چیکنگ کے لیے لاہور میں قائم سیف سٹی ماڈل کو بھی توسیع دی جائے گی. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
تیزاب گردی کے مجموعی واقعات میں ماضی کی نسبت نمایاں کمی، لیکن خواتین پر حملوں کی شرح میں اضافہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
پاکستانی کشمیر کی اعلی عدالت کا سینکڑوں ترقی یافتہ تعلیمی اداروں کو بحال رکھنے کا حکم. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے میں ہوں روشن مغول، تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق داعش اور بوکو حرام جیسے انتہا پسند گروپ معاشرے میں موجود بدعنوانی اور کرپشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسرائیل کی ایک فوجی عدالت نے ایک اعلی سطحی مقدمے کی سماعت مکمل کر کے زخمی فلسطینی نوجوان کو ہلاک کرنے کے مجرم فوجی اہلکار کو 18 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک بھر میں سامی مذہب کی مخالفت میں حالیہ اضافے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو روکا جائے گا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک عدالت پر خود کش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس نے 3 حملہ آوروں کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں کچہری پر حملے کے دوران کم از کم 7 افراد ہلاک اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس کے مطابق 3 خودکش حملہ آور مارے گئے ہیں. زخمی ہونے والوں میں پولیس کے اہلکار بھی شامل ہے. ڈپٹی انسپکٹر جنرل مردان پولیس اعجاز خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ منگل کو دن کے لگ بھگ 11:30 خودکار حسلے سے لیس 3 خودکش بمباروں نے یہ حملہ کیا. انہوں نے بتایا کہ مقامی طور پر ایسی اطلاعات تھی کہ کچہری کو شدت پسند نشانہ بنا سکتے ہیں، اس لیے سیکورٹی کے اضافی انتظامات کیے گئے تھے. اعجاز خان نے بتایا کہ خودکش حملہ اور فائرنگ کرتے ہوئے کچہری کے احاطے میں داخل ہونا چاہتے تھے اور انہوں نے پولیس پر دستی بم بھی پھینکے. تاہم بروقت کاروائی کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا.
کل ہمیں لوکل انفارمیشن یہی تھی کہ یہاں کی جو کچہری ہے اس کو تھریٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں پولیس نے ہر جگہ ناکہ بندی کی تھی، جو لوگ جہاں سے آ رہے تھے سب کی باقاعدہ چیکنگ ہو رہی تھی. یہ ایک رستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گلی یہاں پہ آتی ہے جو کچہری کے سامنے جو بازار ہے، یہاں پہ 3 خودکش حملہ آور آئے تھے تقریباً 11:35 پہ آج صبح، اور انہوں نے آتی ہی پولیس پہ فائرنگ بھی کی، ہینڈ گرنیڈ بھی پھینکے اور پولیس کی جوابی کارروائی ہوئی، جس میں 3 خودکش 15-20 کے پولیس مقابلے کے بعد 3 کو اڑا دیا گیا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے 4 پولیس اہلکار معمولی سے زخمی ہو گئے ہیں.
یہ دھماکہ تنگی کے علاقے میں ہوا. بتایا جاتا ہے کہ تنگی کا علاقہ قبائلی علاقے مومن ایجنسی کے قریب واقع ہے، اور عموماً صبح کے وقت کچہری میں بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں. واضح رہے کہ کچہری کے قریب ہی پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر اہم دفاتر بھی واقع ہے. اس حملے کے بعد چارسدہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. حملے میں تمام جج محفوظ رہے، تاہم ہلاک ہونے والوں میں ایک وکیل بھی شامل ہے. حکام کے مطابق کچہری پر حملے کے بعد چارسدہ میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. پاکستان میں گزشتہ 10 روز کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر سیکورٹی فورسز نے قبائلی علاقے پاٹا کے قریب ٹانک میں آپریشن کے دوران 4 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عام ISPR کے ایک بیان کے مطابق یہ کاروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی اور مارے جانے والے عسکریت پسندوں کا تعلق مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے عصمت اللہ شاہین بیٹنی گروپ سے تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان نے پاکستان سے کشیدگی میں کمی لانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے دہشت گردوں کو ان کے حوالے کرے اور ان کی پناہ گاہیں ختم کرے۔ پاکستان کے لیے افغان سفیر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز اور فوجی عہدیداروں سے ان کی ملاقاتیں مثبت رہی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں پائی جانے والی حالیہ کشیدگی میں کمی کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے افغانستان میں روپوش دہشت گردوں سے متعلق ایک فہرست افغان عہدیداروں کو فراہم کرتے ہوئے ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں پیر کی شب افغان وزارت خارجہ نے بھی پاکستان میں موجود افغان شدت پسندوں اور کے مبینہ ٹھکانوں سے متعلق ایک فہرست پاکستان کو فراہم کی۔ افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے پیر کو دستاویزات پاکستانی وزارت خارجہ اور فوج کے صدر دفتر GHQ کو پہنچا دیں۔ انہوں نے پاکستانی عہدیداروں سے بات چیت کے بعد اس توقع کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں جلد کمی کے ساتھ ساتھ ایسا مثبت ماحول بھی پیدا ہو جس میں تعاون کے انداز میں ایک دوسرے کے تحفظات کا جواب دیا جا سکے۔ افغان سفیر کے بیان میں کہا گیا کہ ہم نے آگے بڑھنے کے ایک راستے پر اتفاق کیا ہے، تاہم انہوں نے اپنے بیان میں اس کی مزید وضاحت نہیں کی۔ پاکستان نے اپنے ملک میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد نہ صرف افغانستان سے اپنی سرحد ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی تھی بلکہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق پیر کو پاکستان نے مزید بھاری توپخانہ بھی افغان سرحد کے قریب اپنے علاقوں میں پہنچا دیا۔ ادھر اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیر کو پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بتایا کہ سرحد پار افغانستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فورسز کارروائی کر سکتی ہیں۔ تاہم اجلاس میں موجود پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسحاق ڈار نے ایوان کو یہ بتایا کہ ایسی کارروائیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون سے ہی کی جائیں گی۔
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مل جل کے ہمیں کرنا ہے اور ہم سرحد کے اس طرف بھی کریں گے اور اس طرف بھی، اور یہ مل جل کے کریں گے۔ اور یہ کہ افغانستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں افغان حکومت کارروائی نہیں کر سکتی، مطلب ان کا وہ رٹ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اگر کوآپریشن ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں مل جل کے سارا۔
تجزیہ کار ظفر جسپال کہتے ہیں کہ ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اگر افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو پاکستان یک طرفہ طور پر سرحد پار شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
یہ جو ہاٹ پرسوٹ کی جو بات کی جا رہی ہے، اس سے ہاٹ پرسوٹ سے یہ تو ضرور ہوگا کیونکہ ہم نے افغانستان کو ساری چیزیں بتائیں گے اور اس باوجود اس کے اوپر کوئی ان کا ایکشن نہیں آ رہا تو ہاٹ پرسوٹ جسٹیفائی ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ ایشو یہ آ جائے گا کہ جو مسٹرسٹ ہے پاکستان اور افغانستان میں وہ مزید بڑھ جائے گا اور افغانستان کلیم کرے گا کہ اس کی سوورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیر کو ایک اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد کہا تھا کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے کا مقصد مشترکہ دشمن سے لڑنا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ پنجاب میں پولیس کے سربراہ نے سیکیورٹی کی سطح بڑھاتے ہوئے اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ تمام گاڑیوں اور صوبے میں داخلے کے مقامات پر لوگوں کی جانچ پڑتال کو یقینی بنائیں۔ یہ اقدامات دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام سے متعلق پالیسی فیصلوں کے تحت کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہمیں بھیجی ہیں لاہور سے افضل رحمان نے اس رپورٹ میں۔
ملک میں جاری دہشت گردی کی تازہ لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب کی اپیکس کمیٹی نے جو اہم فیصلے کیے ہیں ان پر عمل درآمد کی خاطر انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب نے حکم جاری کیا ہے کہ صوبے میں داخل ہونے والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور افراد کی بھی سخت چیکنگ کی جائے۔ آئی جی پنجاب کی ان ہدایات کے پس منظر میں یہ پہلو موجود ہے کہ پنجاب حکومت اب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رینجرز کی مدد حاصل کر رہی ہے۔ اتوار کے روز اپیکس کمیٹی کے شرکا کے علم میں انتہائی حساس معلومات لائے جانے کے بعد رینجرز سے مدد لینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ انسپیکٹر جنرل پنجاب نے پیر کے روز ایک اہم اجلاس کے بعد متعلقہ افسروں سے کہا کہ وہ اٹک، میاں والی، بھکر اور راولپنڈی کے اضلاع پر خصوصی توجہ دیں، جو کوئی اپنی شناخت ثابت نہ کر سکے اس کے خلاف فوری اقدام کریں، اور دور دراز علاقوں میں تعینات سٹاف کی روزانہ بریفنگ کا اہتمام کریں۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ تمام چیک پوسٹوں پر سٹاف کو ان کی ڈیوٹی کی اہمیت یہ سمجھا کر اجاگر کی جائے کہ ان کی ہلکی سی لغزش بھی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے حکومت کے اس اقدام کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں جو آج کی یہ جو آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ ہے یہ دو حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ ہیومن جو سرویلنس ہے اس کو بھی، اس نیٹ ورک کو بہت اسٹرانگ کیا جائے گا، اور آل بارڈرنگ جتنے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جو باقی صوبوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو اس پر جو ہے اس میں ہیومن سرویلنس بہت ٹائٹ کی جائے گی جی۔ اور پھر اس کے ساتھ جو یہ ہمارا سیف سٹی لاہور کا ماڈل ہے، یہ بھی اس کی بھی جو سرویلنس کا جو نظام ہے یہ بھی بارڈر پوسٹ پہ سارا اس کو بھی لگایا جائے گا۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ جتنی بھی انٹری پوائنٹس ہیں، چاہے وہ کے پی والی سائڈ سے اٹک کی ہے یا جو باقی اس ایریے میں ناردرن ایریا کے اندر ہیں یا جو سدرن ایریاز کے اندر ہیں، جو سندھ اور بلوچستان کے ساتھ ہمارے صوبے جو ضلع لگتے ہیں، اس کی سرویلنس جو ہے وہ سیف سٹی کے ماڈل پر بھی کی جائیں گی۔ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ریسپیکٹو ڈسٹرکٹس کے اندر دیا جائے گا، اور وہاں پر ہیومن سرویلنس جو ہے، جو ہماری پولیس کا اپنا ایک نظام ہے اور باقی سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں جن کو بھی فردر ڈپلائی کیا جائے گا وہاں پر، تو وہ جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بڑا مینیوٹلی جو ہے مانیٹر کیا جائے گا۔
13 فروری کو لاہور میں ہونے والے خود کش حملے کے بعد سے پنجاب حکومت کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں بظاہر تیزی دکھائی دی ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب مشتاق احمد سکھیرا کا کہنا تھا کہ ان کے محکمے کے جو عہدیدار توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھائیں گے ان کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک بھر میں سامی مذہب کی مخالفت میں حالیہ اضافے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو روکا جائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بیان منگل کے روز واشنگٹن ڈی سی کے افریقی امریکی تاریخ اور ثقافت کے میوزیم کے دورے پر دیا۔ صدر نے اس موقع پر کہا،
This tour is a meaningful reminder of why we have to fight bigotry, intolerance and hatred in all of its very ugly forms.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، یہ دورہ اس بات کی بامانی یاد دہانی ہے کہ ہمیں تعصب، عدم رواداری اور نفرت کے خلاف ہر حال میں جنگ کرنا ہوگی۔ یہود دشمن خطرات کا نشانہ ہماری یہودی برادری اور ان کے کمیونٹی مراکز ہیں۔ یہ سب کچھ خوفناک اور تکلیف دہ ہے اور بے حد افسوسناک یاد دہانی ہے کہ ہم سب کو مل جل کر نفرت، تعصب اور اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، جس میں روس کے ساتھ بہتر تعلقات اور ایران اور چین کے سلسلے میں زیادہ سخت رویوں کا عندیہ دیا تھا۔ تاہم ایک ماہ گزرنے کے بعد اب بطور صدر ان کی انتظامیہ خارجہ پالیسی پر نئے سرے سے غور کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیسس مین اونی کی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
صدر ٹرمپ نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا تھا کہ ان کے ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد صرف ایک اصول پر مبنی ہوگی،
فرام دس ڈے فارورڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اونلی امریکا فرسٹ۔
آج کے بعد سے امریکہ میری اولین ترجیح ہوگی، تجارت ہو، ٹیکسوں کا معاملہ ہو یا امور خارجہ، سبھی کے لیے سب سے پہلے امریکہ۔ اپنی صدارتی مدت کے پہلے مہینے میں انہوں نے عشروں پرانی روایتی پالیسیوں میں تبدیلی لانا شروع کر دی جس میں بین الاقوامی تعلقات بھی شامل تھے۔ حال ہی میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ اسرائیل تعلقات کو ایک بار پھر مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ سے مذاکرات کیے۔ صدر اوباما کے دور حکومت میں یہ تعلقات کسی قدر کھچاؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ جب ٹرمپ صدارتی مہم چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں قائم کریں گے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دو ریاستی فارمولے کے سلسلے میں تبدیلی لانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس فارمولے کے تحت علاقے میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے دو علیحدہ ملکوں کے قیام کے لیے کہا گیا ہے۔
I'm looking at two state and one state and I like the one that both parties like.
میں دو ریاستی اور ایک ریاستی دونوں فارمولوں پر غور کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں فریق کسی ایک پر متفق ہو جائیں۔ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اسے ایٹمی ہتھیار بنانے سے ہر صورت میں باز رکھیں گے۔ انہوں نے سن 2015 کے ایٹمی معاہدے پر سخت تنقید کی تھی جس پر تہران اور 6 بڑی عالمی طاقتوں نے دستخط کیے تھے۔ فروری میں ٹرمپ نے ایران پر اس کے بلیسٹک میزائلوں کے تجربے کے جواب میں ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی تھیں۔
And I will do more to prevent Iran from ever developing, I mean ever, a nuclear weapon.
میں ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے باز رکھنے کے لیے مزید کچھ اور اقدامات کروں گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنا نہ پائے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ روس سے تعلقات میں بہتری ایک اچھی بات ہوگی۔ ہرچند کے روس پر الزام ہے کہ اس نے امریکہ کے 2016 کے صدارتی انتخابات میں گڑبڑ کی تھی۔ ٹرمپ کے ان خیالات سے امریکہ کے یورپی اتحادیوں میں اضطراب پیدا ہوا ہے۔ بہرحال چند دن پہلے امریکی نائب صدر مائک پینس برسلز گئے اور اپنے یورپی حریفوں کو یقین دلایا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے۔
The United States will continue to hold Russia accountable. At President Trump's direction, we will also search in new ways for new common ground with Russia, which President Trump believes can be found.
امریکہ بدستور روس کی جواب دہی کرتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت کے مطابق ہم روس کے ساتھ تعلقات کی نئی جہتیں تلاش کریں گے کیونکہ صدر کا خیال ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا چین کے بارے میں کہنا تھا کہ چین اپنی کرنسی کو غلط طور سے استعمال کر رہا ہے۔
They haven't played by the rules and I know it's time that they're going to start.
وہ ضابطوں کے تحت اپنی کرنسی کے معاملات نہیں چلا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی تجارتی پالیسیوں کو درست کریں۔ انہوں نے چین سے درآمد ہونے والی اشیاء پر محصولات عائد کرنے کا بھی اشارہ دیا اور اپنی تجارتی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی بات کی ہے۔ تاہم انہوں نے ایک چین کے اصول کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں چین کے موقف پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کے بارے میں صدر ٹرمپ کی پالیسی زیادہ واضح نہیں ہے۔ بہرحال چند ہفتے گزرنے کے بعد دنیا کے بہت سے ملک یہ محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں آنے والی ہیں اور اس میں امریکہ کے مفادات کو ترجیح اول حاصل ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی افریقہ میں نسلی تشدد ایک بار پھر بڑھ رہا ہے۔ نائجیریا، ایتھوپیا، صومالیہ اور پاکستانی تارکین وطن کے کاروباروں پر حالیہ حملوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں میں تشویش پیدا کر دی ہے، مگر حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پریٹوریا سے وائس آف امریکہ کی انیتا پال کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
جنوبی افریقہ کے دارالحکومت میں تارکین وطن کی ملکیت والے کاروباروں پر حملوں کی لہر کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ وہاں رہنے والے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تارکین وطن جرائم پھیلا رہے ہیں۔ پریٹوریا کے متعدد پسماندہ علاقوں میں حال ہی میں تشدد کے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو سن 2015 میں ڈربن اور جوہنسبرگ میں نسل پرستی کی لہر کے دوران ہوئے تھے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ پیر کے روز کم از کم 20 دکانیں اور گھر لوٹے گئے اور انہیں آگ لگا دی گئی اور وہاں مقیم غیر ملکیوں پر حملے کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ کسی نے الزام عائد نہیں کیا اس لیے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ کانگو کی تارکین وطن کی آبادی کے نمائندہ پرنس بندا کہتے ہیں کہ کانگو کے رہنے والے اس ملک میں نا امید ہو رہے ہیں.
I have a friend for instance in Pretoria West who phoned and said look man today I have nothing in this country.
وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر میرا ایک دوست مغربی پریٹوریا میں مقیم ہے, اس نے فون پر مجھے بتایا کہ اب اس ملک میں میرا کچھ نہیں رہا کیونکہ ہم جس کار میں جا رہے تھے اس سے ہمیں باہر نکال دیا گیا, لوگ گھر میں گھس گئے اور سب کچھ لے گئے. چنانچہ کسی ایسے کام کے لیے آپ کو سزا ملنا یا زد و کوب کیا جانا جو آپ نے کیا ہی نہیں آپ کو یہ پچھتاوا دیتا ہے کہ آپ اس ملک میں آئے ہی کیوں. صدر جیکب زوما کے دفتر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے کھلے بندوں ان حملوں کی مذمت نہیں کی ہے اور کوئی بیان ابھی جاری کرنا باقی ہے. بہت سے سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ ان واقعات میں سیاستدان بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے جوہانسبرگ کے میئر کے ایک بیان کا حوالہ دیا جنہوں نے دسمبر میں کہا تھا کہ تارکین وطن نے ہمارے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں جرائم پیشہ قرار دیا تھا. اس بیان پر دیگر سیاستدانوں نے ان پر سخت تنقید کی تھی. اپنے ترقی پسند قوانین, جدید معیشت, غیر محفوظ سرحدوں اور ترک وطن کی ایسی پالیسی کی وجہ سے جو پناہ کے متلاشی لوگوں کے پناہ گزین کیمپوں میں قیام کا تقاضا نہیں کرتی, جنوبی افریقہ تارکین وطن کے لیے پرکشش ہے. ایک اندازے کے مطابق وہاں 50 لاکھ تارکین وطن آباد ہیں. ایتھوپیا کی کمیونٹی کے ایک رکن علماء ہو سنبتا لکڑی کا کام کرتے ہیں. وہ اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے کہ تارکین وطن جنوبی افریقہ کے لوگوں کی ملازمتیں چھین لیتے ہیں اور معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں
As you know, most of our people are in locations, rural areas, they go wherever, even risky places where people cannot go. Even some of the places,
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بیشتر لوگ ایسے مقامات پر ہیں جیسے کہ دیہی علاقوں میں, وہ ان مقامات پر بھی چلے جاتے ہیں جہاں دیگر لوگ خطرے کی وجہ سے نہیں جا سکتے. ہمارے لوگ ان مقامات پر بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں کاروبار شروع کر دیتے ہیں جہاں مقامی لوگ جاتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں, مگر ہم جنوبی افریقہ کے لوگوں سے ملازمتیں نہیں چھین رہے. انسانی حقوق کی تنظیم لائرز فار ہیومن رائٹس کے سرگرم کارکن میمتھیو سبائی کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ تارکین وطن مزید قیمت چکائیں حکومت کو اس صورتحال پر توجہ دینا ہوگی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز قومی سلامتی کے نئے مشیر کے طور پر فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ایچ آر میک ماسٹر کو نامزد کیا ہے جو فوجی حکمت عملی کے ماہر ہیں جنہوں نے ساری عمر امریکی مسلح افواج میں گزاری ہے. ٹرمپ نے 54 برس کے میک ماسٹر کو بے انتہا صلاحیت اور تجربے کا مالک شخص قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کیت کیلاگ جو ان کے قائم مقام مشیر رہ چکے ہیں اب نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف آف دی اسٹاف کے فرائض انجام دیں گے. لیبیا کی ریڈ کراس نے منگل کے روز بتایا ہے کہ لیبیا کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ افریقی تارکین کی کم از کم 74 لاشیں سمندر سے نکال لی ہیں. ریڈ کریسنٹ کے ترجمان محمد المسراتی نے کہا کہ پیر کے روز ربر کی ٹوٹی ہوئی کشتی بحیرہ روم کے ساحل پر قائم زاویہ قصبے کے نزدیک پائی گئی. المسراتی نے توقع ظاہر کی کہ مزید لاشیں مل سکتی ہیں کیونکہ اس کشتی پر عموماً 120 مسافر سوار ہوتے ہیں. لیبیا کے کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ جمعے اور ہفتے کے روز زاویہ کے مغربی ساحل سے 500 سے زیادہ تارکین کو زندہ نکال لیا گیا. یورپین بارڈر اور کوسٹ گارڈ ایجنسی کے ڈائریکٹر فیبرس لیگاری نے پچھلے ہفتے بتایا کہ پچھلے سال لیبیا اٹلی کے بحیرہ روم کے تارکین وطن راستے پر 4,579 اموات ہوئیں جو سن 2015 میں ہونے والی 2,869 ہلاکتوں سے بہت زیادہ ہیں. آسٹریلیا میں منگل کو ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار تمام 5 افراد ہلاک ہو گئے. مرنے والوں میں 4 امریکی سیاح اور طیارے کا پائلٹ شامل ہیں. حکام کے مطابق میلبرن کے ہوائی اڈے سے پرواز کے کچھ ہی دیر بعد یہ طیارہ مضافاتی علاقے ایسنڈون میں ایک عمارت سے جا ٹکرایا. خبریں ختم ہوئیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق داعش اور بوکو حرام جیسے انتہا پسند گروپ معاشرے میں موجود بدعنوانی اور کرپشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت ایرانی نے پاکستان سے یاسمین علی اور یہاں امریکہ سے احتشام نظامی سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ انسانی حقوق کے علمبردار اداروں کو اس تناظر میں کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور کرپشن یا بدعنوانی کس طرح سے معاشرے کے مثبت رجحانات پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے جواب میں احتشام نظامی نے کہا،
بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یقیناً دیکھیے اس وقت داعش کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ داعش نے اس موضوع کو اہم بنایا ہوا ہے اور اس کے تحت لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اور چونکہ جن ممالک کی طرف ان کا رجحان ہے اور جن ممالک کی طرف سے لوگوں کو یہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ بہت ہی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں وہ ان کے پروپیگنڈے کے اسیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا جو پروپیگنڈا وار ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت زیادہ بلندی پر ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں کو راغب کرتے ہیں اپنی طرف، اور یہ اس میں کامیاب بھی ہوتے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کے خلاف ہیں، یہ کرپشن کے خلاف ہیں اور اس معاشرے سے لوگوں کو نجات دلانا چاہتے ہیں، اور اپنی جو اصل ان کا جو گول ہے اس کو چھپاتے ہوئے یہ ان چیزوں کی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ان کا جو پروپیگنڈا وار ہے وہ آج کل بہت بڑھا ہوا ہے، جس کے تحت وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو عراقی فورسز ہیں یا اتحادی ہیں وہ یہاں پہ شہریوں پہ بمباری کر رہے ہیں اور شہری بے پناہ متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ جو ان کا جو ٹیکٹس ہے وار ٹیکٹس، اس کی وجہ سے ان کو فروغ زیادہ مل رہا ہے، جبکہ جو ان کے خلاف عناصر پیش قدمی کر رہے ہیں یا ان کی سرکوبی کر رہے ہیں وہ زیادہ تر مذہب کو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، لیکن اب یہ ثابت ہو رہا ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ بہت اہم ہے، جس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ کن کن عوامل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں اور اپنی جانب سپورٹ لے رہے ہیں ان کی، تو دنیا کو ان عوامل کی طرف کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور صحیح کہا گیا ہے کہ جب تک جڑ سے کرپشن کو ختم نہیں کیا جائے گا، لوگوں کی رغبت اور لوگوں کا رجحان نیگیٹو ٹائپ کے جو آرگنائزیشنز ہیں اور جو ملک میں دہشت پھیلا رہی ہیں ان کی طرف ان کی ہمدردی بڑھ سکتی ہے لوگوں کی،
اچھا
اس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
یاسمین، یہ میرا آپ سے آخری سوال بھی ہے، آپ دہشت گردی اور اس کے عوامل کے بارے میں تفصیلی کالم بھی لکھتی آئی ہیں، بہت سارا ریسرچ ورک بھی آپ نے اس میں کیا ہے، تو دنیا بھر کے مختلف ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی بدعنوانی کے سلسلے سامنے آتے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ عامل یعنی بدعنوانی یا کرپشن کا عامل انتہا پسندی کے فروغ میں کس حد تک کار فرما ہے؟
میں آپ کا جواب ایک کتاب کی طرح میں دینا چاہوں گی، بجٹ میں ابھی پڑھ رہی تھی، Keys of State: Why Corruption Threatens Global Security. NPR کی کورسپونڈنٹ سارا چیز ہیں جو پھر افغانستان میں جا کے جو وہ رہی، اور کارنیجی انڈاؤمنٹ فنڈ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرپشن ایکسٹریمزم کو بریڈ کرتی ہے، اس میں انہوں نے دو اور ملک کا جو بہت حالات کے تناظر میں جائزہ لیا، وہ نائجیریا اور ازبکستان میں، اور نائجیریا کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اب جب ہم پاکستان میں آتے ہیں اور ہم آپ کا جو یہ بات ہے سوال ہے کہ کس طرح باقی جگہ پہ یہ ایک ایکشن اور ریئیکشن کی بات ہے، جب ایک ایکشن ہوتا ہے کہ کرپشن ہے، ہم روز اخبارات دیکھتے ہیں، ہم روز ٹی وی کھولتے ہیں، اور سوائے کرپشن اسکینڈل اسکیم فائنینشیل ایشوز کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں بدقسمتی سے عمومی طور پہ، آف کورس دیر آر ایکسیپشن، کہ قانون شاید صرف میرے اور میرے جیسے دوسرے عام آدمی ہو چکی ہے، لیکن جو پیسے والا بارسوخ شخص ہے اس کے لیے قانون آپریٹ نہیں کرتا، تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا رجحان، خاص کر جہاں تعلیم کی کمیاں، غربت ہیں، اور صرف بہت سارے فیکٹرز اور آ جاتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ راہ فرار بالکل اختیار کرتے ہیں اپنی فرسٹریشن میں، ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جب تک ہم باقی جو ہمارے مسئلے ہیں، لوگوں کی غربت ہے، لوگوں کو میڈیکل سہولیات نہیں ہیں، نوکریوں کی تکلیفیں ہیں، میرٹ نہیں ہے، انصاف نہیں میسر ہے، تو اگر ہم ان مسئلوں کو ہینڈل کریں تو یقینی طور پہ
انتہا
پسند کی بہت ضرورت ہے. جب ہر لیول پہ کرپشن ہوگی, فرسٹریشن میں غلط طرف تو جائیں گے نا,
غلط طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں کے, کہ یہ جو محرکات ہیں ان سب پر قابو پایا جائے تاکہ انتہا پسندی کا خاتمہ بہتر طور پر ممکن ہو سکے. بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. تیزاب سے حملوں کے واقعات پر نظر رکھنے والے ایک گروپ نے کہا ہے کہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سن 2014 کے مقابلے میں پاکستان میں خواتین پر تیزاب سے حملوں میں 50% تک کمی ہوئی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل دے رہے ہیں.
پاکستان میں گزشتہ برس تیزاب سے حملوں کے واقعات میں 2014 کے بعد سے مجموعی طور پر 50% کمی دیکھی گئی, جو ماہرین کے بقول ایک مثبت رجحان کو ظاہر کرتی ہے. تیزاب کے حملوں سے متاثر ہونے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن نے خواتین سے متعلق قومی کمیشن اور یورپی یونین کے اشتراک سے مرتب کردہ رپورٹ حال ہی میں جاری کی, جس میں 2014 کے مقابلے میں گزشتہ سال تیزاب سے حملوں کے واقعات میں 51.91% کمی دیکھنے میں آئی. تاہم جہاں مجموعی طور پر اس شرح میں کمی دیکھی گئی, وہیں رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ مرد متاثرین کی نسبت خواتین کے تیزاب سے متاثر ہونے کی شرح میں اضافہ ہوا. رپورٹ کے مطابق 2014 میں تیزاب کے حملوں سے 66% سے زائد متاثر ہونے والی خواتین تھیں, جبکہ مردوں کی یہ شرح تقریباً 33% تھی. 2015 میں خواتین کی شرح 67 سے تجاوز کر گئی, جبکہ مردوں کی شرح میں معمولی کمی دیکھی گئی. گزشتہ برس کے اعداد و شمار میں خواتین کی شرح تقریباً 70 جبکہ مردوں کی 26.21% تھی. نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن خاور ممتاز کہتی ہیں کہ مجموعی شرح میں کمی ایک مثبت بات ہے, لیکن خواتین پر تیزاب سے حملوں کی شرح کا زیادہ ہونا اب بھی ایک تشویشناک امر ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح خواتین کے خلاف ایسے واقعات کو کم کیا جائے. رپورٹ میں مجموعی صورتحال میں بہتری کو اس ضمن میں بنائے گئے قوانین اور ان کے اطلاق سے جوڑا گیا, لیکن ساتھ ہی اس بارے میں مزید اقدام کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. خاور ممتاز کہتی ہیں کہ قانون بن جانے کے بعد اس کے نفاذ پر توجہ دینے سے ہی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, جیسے کہ ان کے بقول اس معاملے میں دیکھنے میں آیا ہے.
ہمارے یہاں قانون بنتے ہیں اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے, ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, لیکن اس قانون کے ساتھ ہم کیونکہ ایک میکنزم بنا لیا, اس کے تحت ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مانیٹر بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بھی سایہ رہتا ہے اور پورا ایک نیٹ ورک ہے لوگوں کا, کمیونٹی لیول اور سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن جو کہ, اور پولیس والے بھی فون ان کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ کیس ہو گیا, تو ایک پورا فالو اپ میکنزم بھی ہے اس میں.
ان کا مزید کہنا تھا کہ اب نہ صرف تیزاب کے حملوں کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں بلکہ اس طرف بھی توجہ دی جاتی ہے کہ متاثرین کو بر وقت طبی امداد ملے. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خاص طور پر خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کے علاوہ اس کے مؤثر نفاذ کے لیے بھی پرعزم ہے. حکمران جماعت کی رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا
کہ یہ جو پاکستان میں لا بن رہے ہیں ان کو جو ہے پرائم منسٹر ایڈمنٹ ہیں کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوں, تو جب امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے آبویسلی جو ریپریکشنز فیس کرنی پڑ رہی ہیں جو لوگ پرپٹریٹرز ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے ایک میسج جا رہا ہے کہ جو ہے لوگ ڈسکریج ہو رہے ہیں اس طرح کے غلط کام کرنے سے, جس طرح یہ ایسڈ تھروئنگ کا بھی ہے.
پاکستان میں 2011 میں متعارف کروائے گئے قانون کے مطابق تیزاب سے حملوں کے مرتکب مجرم کو 14 قید کی سزا ہوگی, جبکہ اب اسے عمر قید تک بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سپریم کورٹ نے سینکڑوں تعلیمی اداروں کا درجہ بڑھانے کے عمل کو بحال کر دیا ہے. یہ فیصلہ سابق حکومت نے کیا تھا. مظفر آباد سے روشن مغل.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی عدالت عظمیٰ نے خطے کی حکومت کو ان تمام تعلیمی اداروں کی ترقی کو بحال رکھنے کا حکم دیا ہے جن کا گزشتہ حکومت نے درجہ بڑھایا تھا. واضح رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 386 تعلیمی اداروں کو اگلے درجے میں ترقی دی گئی تھی, جسے اس وقت کے حزب مخالف مسلم لیگ نواز نے عدالت میں چیلنج کیا تھا اور عدالت کی طرف سے ترقی کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا. گزشتہ برس پاکستانی کشمیر میں بننے والی مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان تعلیمی اداروں کی ترقی یابی کو منسوخ کر دیا تھا، جسے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں حکومت کو ترقی یاب اداروں کو بحال یا منسوخ رکھنے کا اختیار دیا گیا تھا، جس کے خلاف پیپلز پارٹی نے پاکستانی کشمیر کی سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ نے منگل کے روز اپنا فیصلہ سناتے ہوئے پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے تعلیمی پیکج کے تحت تعلیمی اداروں کی ترقی کو بحال رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ اور پی 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 پاکستانی کشمیر کے سیکرٹری جنرل چودھری لطیف اکبر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا،
میں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہیں کہ قانون اور انصاف کی حکمرانی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمدہ مثال ہے، اور جو لوگ آج مہاراجہ ہری سنگھ کا دور واپس لانا چاہتے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھ لانی چاہیے کہ یہ اب دور نہیں واپس آ سکتا۔ اب ان پلوں سے بہت پانی جو بہ چکا، اب پہیہ تاریخ کا پہیہ پیچھے نہیں جا سکتا، اب آگے جائے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستانی کشمیر کی حکومت کے وزیر تعلیم اور پارٹی کے سینئر رہنما میاں عبدالوحید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موجودہ حکومت کے اس فیصلے سے 5,000 سے زائد طلبہ متاثر ہوئے۔
یعنی 77 کالجز تھے اور 309 جو تھے وہ مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری، اور الیکشن 21 جولائی تک 5,200 بچے اور بچیوں نے داخلہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس قانون ساز اسمبلی کے پاس کردہ قانون کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو جس کی روح سے انہوں نے تعلیمی پیکج کو ختم کیا تھا، آج اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا، اور یہ قرار دیا کہ اسمبلی کے پاس کردہ بجٹ کو فائنانس ایکٹ کی منظوری کے بعد ایگزیکٹو کو، کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں کہ جی وہ از خود کوئی ایسا فیصلہ کرے جس کی منظوری اسمبلی نے دے رہی۔
تمام ماہرین قانون کے مطابق حکومت کے پاس عدالت عظمیٰ میں نظر ثانی کے لیے اپیل دائر کرنے کا اختیار ہے۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
کینسس تاریخی طور پر ایک ریپبلکن ریاست ہے، اور 1964 سے اس ریاست کے لوگ ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کو رد کر کے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدواروں کا چناؤ کرتے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹر کیرولین پریسیٹو نے یہاں موجود صدر ٹرمپ کے حامیوں اور بعض ڈیموکریٹس سے گفتگو کی ہے، اور ان سے پہلے 100 دنوں میں صدر ٹرمپ کی کارکردگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
یہ کینسس ریاست کی وڈسن کاؤنٹی ہے جسے امریکہ کا ایک اہم حصہ خیال کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی بتا رہی ہیں کہ یہاں پر 4 میں سے 3 افراد نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے۔ کینسس کے ایک کسان روڈنی گلیزر کے الفاظ، میرے خیال میں ملک کے اس مرکزی حصے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کیا ہے۔ روڈنی 1,000 ہیکٹر سے زیادہ علاقے کا مالک ہے جہاں وہ گندم اور سویا بینس کی فصلیں اگاتا ہے۔ روڈنی کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہاں پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شہری علاقوں میں لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ روڈنی کہتے ہیں کہ زراعت ایک خود کفیل انڈسٹری ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اسے عالمی منڈی میں مسابقت کے قابل بنائیں۔ روڈنی کی طرح گیری سٹیل بھی کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا پیسہ گندم کی کاشت میں لگاتے ہیں وہ اسے ملنے والے معاوضے سے کئی گنا زیادہ ہے، تاہم انہیں صدر ٹرمپ سے بہت امیدیں ہیں۔ قریب ہی واقع ایک ریسٹورنٹ میں میز پر بیٹی ویلینا ٹریسلر اپنی سالگرہ منا رہی ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا، تاہم وہ صدر ٹرمپ کو کچھ مشورے دینا چاہتی ہیں۔
Shut up. Sit down and listen.
Shut up. بیٹھو اور اپنے ارد گرد مشیروں کو سنو، یہی بہتر آغاز ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ویلینا ٹریسلر کے۔ ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن، کینسس کے ان لوگوں کے بھی وہی خواب ہیں جو باقی امریکیوں کے ہیں، یعنی روزگار کے مواقع اور کسانوں کے لیے منافع۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک صدر نے اپنا یہ عہد دہرایا ہے کہ وہ ملک میں موت کی سزا دوبارہ بحال کروائیں گے۔ حالانکہ اسے ترکی کے یورپی یونین میں شامل ہونے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس عہد کا اعادہ ایک ریفرنڈم کی مہم کے دوران کیا، جس کا مقصد صدارتی اختیارات میں توسیع ہے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ، مدثر منظر کی زبانی۔
مظاہرین نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم موت کی سزا چاہتے ہیں۔ یہ نعرے ایسے وقت لگائے جا رہے ہیں جب 40 فوجیوں کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان فوجیوں پر جولائی میں صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کا الزام ہے، جس میں 250 افراد مارے گئے تھے۔ اردوان نے اپنے صدارتی اختیارات میں توسیع کے لیے ریفرنڈم کی مہم کے دوران وعدہ کیا کہ وہ موت کی سزا واپس لائیں گے۔
پارلیمنٹودان گچمسی حالنده بنا گلدینده
صدر نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ موت کی سزا بحال کرنے کا قانون منظور کرتی ہے تو میں اس پر دستخط کروں گا اور اپنے ملک کے شہیدوں کا قرض ادا کروں گا۔ موت کی سزا اردوان نے سن 2004 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے ختم کی تھی تاکہ ملک یورپی یونین میں شامل کیا جا سکے، مگر اس سزا کے بحال کیے جانے کی حمایت وہ قوم پرست اور قدامت پسند ووٹر کرتے ہیں جو صدر کے حامی ہیں۔ یورپی یونین نے انقرہ کو خبردار کیا ہے کہ ایسا ہوا تو یورپی یونین میں شامل ہونے کی اس کی کوشش خود بخود منجمد ہو جائے گی، مگر چونکہ یورپی یونین کے بعض رکن ممالک کی مخالفت کے باعث اس کوشش میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، ترکوں میں یورپی یونین کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کارنیگی یورپ پالیسی گروپ کے وزٹنگ اسکالر سینان اولگن کہتے ہیں کہ سزائے موت کا معاملہ اپریل میں ریفرینڈم کے بعد خاموشی سے فراموش کر دیا جائے گا۔
I always believed that the death penalty rhetoric was more to consolidate the alliance with the nationalists.
میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ موت کی سزا کے بیانات زیادہ تر قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد مستحکم کرنے کے لیے ہیں، مگر آخری کار اسے ترک کر دیا جائے گا کیونکہ موت کی سزا دوبارہ بحال کرنے کی ترکی کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کی سیاسی اور معاشی سطح پر بہت بڑی قیمت ہوگی۔ ترکی کی بڑی قوم پرست پارٹی کے لیڈر دیورت بیسیلی نے صدر کے تازہ ترین بیان کی حمایت نہیں کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کی ایک فوجی عدالت نے ایک اعلی سطحی مقدمے کی سماعت مکمل کر کے زخمی فلسطینی نوجوان کو ہلاک کرنے کے مجرم فوجی اہلکار کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی ہے، جس کے ساتھ ہی ملک کو تقسیم کرنے والے اس اہم مقدمے کا اختتام ہو گیا ہے۔ تفصیلات رابرٹ برگر کی رپورٹ میں، اسفر امام کی زبانی۔
سزا سنانے والی فوجی عدالت کے سامنے اس نوجوان فوجی اہلکار کی حمایت میں مشتعل لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ 20 سالہ ایلور ایزاریا کو یہ سزا ایک سال پہلے مغربی کنارے میں بے دریغ فائرنگ کر کے ایک معذور فلسطینی نوجوان کو ہلاک کرنے کے جرم میں سنائی گئی ہے۔ یہ سزا اس ہنگامہ خیز سماعت کے بعد سنائی گئی جس نے قوم کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ پہلی بار فوج نے فلسطینیوں کے حملے کے دوران اپنے کسی سپاہی کے رد عمل کی مذمت کی، جبکہ اس دوران بہت سے لوگوں نے اپیل کی تھی کہ اسرائیلی نوجوان جو اگلے محاذوں پر خدمات انجام دے رہا تھا کہ مقدمے کو عام عدالتوں میں سنا جائے۔ ازاریہ کے لیے چلائے جانے والی قومی مہم کے سربراہ اوفر گولان کے بقول، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ایک زیادتی ہے۔ ازاریہ ایک نوجوان ہیرو تھا جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا تھا۔ انہوں نے ایک ربانی کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ
بزوی שלא היה כדוגמתו שחייל גיבור ישראל נכנס לבית סוהר על זה שהוא הרג מחבל. הפקודה חייבת להיות...
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں قتل کرنے آ رہا ہے تو تم اسے پہلے ہی قتل کر ڈالو۔ دوسری جانب عدالت نے ازاریہ کے اس اقدام کو باعث شرم قرار دیا۔ پروفیسر آسا کاشر، جو کہ اسرائیلی فوج کے لیے تیار کیے گئے ضابطہ اخلاق کے شریک مصنف ہیں، کہتے ہیں کہ ہر جنگ میں سپاہی کو اس جنگ کے قواعد کا پوری طرح علم ہوتا ہے۔
The soldiers should have encountered a norm that says
ان کے بقول سپاہیوں کو جنگ کے اصول معلوم ہونا چاہیے کہ زخمی دشمن یا ایک زخمی دہشت گرد جس سے خطرہ باقی نہیں رہتا اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے لوگوں کا طبی علاج کرانا چاہیے۔ فلسطینی حکام نے سپاہی کو دی گئی معمولی سزا کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے اسرائیلی فوجیوں کو بلا کسی سزا کے خوف کے قتال جاری رکھنے کا اجازت نامہ مل گیا ہے۔ بہت سے اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ ازاریہ نے یہ اقدام اپنے دفاع میں اٹھایا تھا۔ اور اعلیٰ سرکاری حکام نے سزا معاف کرنے کی اپیل کی تھی. اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یورپ میں آباد یہودیوں کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں یورپ بھر میں جاری دہشت گرد حملوں کے باعث انہیں خاص طور پر خطرات لاحق ہیں. میونخ میں منعقد ہونے والی سلامتی سے متعلق سربراہ کانفرنس میں یہودیوں نے خبردار کیا ہے کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کے طرز زندگی کے لیے خطرات کا باعث بن رہی ہے. میونخ سے ہینری رجویل کی ایک رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی.
میونخ میں منعقد ہونے والی سلامتی سے متعلق سربراہ کانفرنس اتوار کے روز ختم ہو گئی. امریکی نائب صدر مائیک پینس اور ان کے خاندان نے کانفرنس کے خاتمے کے بعد شہر سے چند کلومیٹر دور ڈاخاؤ میں نازیوں کے سابقہ حراستی کیمپ کے مقام کا دورہ کیا. اس کیمپ میں تقریباً 32,000 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جن کی کثیر تعداد یہودیوں پر مشتمل تھی. امریکی فوجیوں نے 29 اپریل 1945 کو یہ کیمپ آزاد کروایا. مجموعی طور پر 60,00,000 یہودیوں کو ہولوکاسٹ کے دوران ہلاک کر دیا گیا. اس کے 72 سال کے بعد یورپ بھر میں موجود یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے. میونخ کی سربراہ کانفرنس کے دوران اتوار کے روز ایک خاص اجلاس بلایا گیا، جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ یورپ میں آباد یہودی برادریوں کو کیسے تحفظ فراہم کیا جائے. اس اجلاس میں اسرائیل کے سابق وزیر خارجہ زپی لیوینی نے بھی شرکت کی. یورپ کے ربائیوں کی کانفرنس کے صدر چیف ربائی پنخاس گولڈ شمٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمام تر یورپی بر اعظم میں یہودیوں کے لیے سلامتی اور تحفظ کلیدی مسئلہ ہے.
ٹیروریزم وچ وی ہیو سین ان ٹولوز، ان پیرس، ان کوپنہیگن، ان برسلز.
ہم نے ٹولوز، پیرس اور برسلز میں جو دہشت گردی دیکھی ہے، اس نے یہودی برادری کو متاثر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ ممالک سے لوگوں کا انخلا بھی عمل میں آیا ہے. لندن میں قائم یہودی پالیسی ریسرچ کے ادارے کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق بیلجیم اور فرانس کی 4% یہودی آبادی سن 2010 سے 2015 کے دوران نقل مکانی کر کے اسرائیل چلی گئی. ان دونوں ممالک میں یہودیوں کو ہدف بنایا گیا تھا. سن 2014 میں داعش کی اما پر برسلز میں یہودی عجائب گھر پر حملہ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا. پھر سن 2015 میں مسلح افراد نے پیرس میں کوشر سپر مارکیٹ پر حملہ کیا. یہ حملہ اسی روز ہوا جس روز جریدے چارلی ہیبڈو کے دفاتر پر حملہ کیا گیا تھا. انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن کے پروفیسر پیٹر نیومین نے کہا کہ تحفظ کی واقعتاً ضرورت ہے. کانفرنس میں ان کا کہنا تھا،
Jewish communities are always in the front line if you want, and that's why it's important that
یہودی آبادی ہمیشہ اگلی صفوں میں ہی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ حکومتیں انہیں تحفظ فراہم کرنے کی کوششوں میں اضافہ کریں. ایک وسیع تر مفہوم میں یہ بات یورپ کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ جب یورپ میں یہودیوں پر حملے ہوتے ہیں تو یہ حملے انفرادی طور پر یہودیوں پر نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. محض دہشت گردی ہی خوف پیدا نہیں کر رہی، بلکہ انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث، جن میں فرانس کی نیشنل فرنٹ لیڈر میرین لاپین شامل ہیں، یہ خدشات ابھرنے لگے ہیں کہ ختنے اور کوشر خوراک جیسی مذہبی روایتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے. چیف ریبائی پنخاس گولڈ شمٹ کہتے ہیں،
فرانس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفرنٹ کنٹری، یورپ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفرنٹ کنٹیننٹ اف مارین لا پین بیکمز دی پریزیڈنٹ آف فرانس.
اگر مارین لا پین فرانس کی صدر بن جائے تو فرانس ایک مختلف قسم کا ملک بن جائے گا اور یورپ بھی مختلف ہوگا. یورپ میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کا مضبوطی اختیار کرتا ہوا اتحاد موجود ہے، اور یہ امریکہ میں انتظامیہ کی تبدیلی کا ایک ذیلی نتیجہ ہے جو تشویشناک ہے. میونخ کانفرنس میں شریک ہونے والے یہودی نمائندوں نے یورپی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی نو آبادیوں کو تحفظ دینے کے لیے پولیس اور جاسوسی کی کوششوں میں خاطر خواہ اضافہ کریں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عظیم نغمہ نگار شکیل بدایونی، تفصیلات فکر و فن میں.
پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں.
شکیل بدایونی ان شعرا میں سے تھے جنہیں شاعری کا شوق وراثت میں نہیں ملا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ شکیل کو شاعری کا بچپن ہی سے شوق تھا. ان کو یہ لگن اپنے ایک دور کے رشتے دار ضیاء القادری کی دیکھا دیکھی ہوا۔ شکیل نے شعر موزوں کرنے شروع کیے اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں شاید ہی کوئی ایسا مشاعرہ ہو جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو۔ وہ ہمیشہ مشاعرہ لوٹ کر ہی لوٹتے۔
آج کہیں گے دل کا فسانہ، جان بھی لے لے چاہے زمانہ۔
شکیل 3 اگست 1916 کو بدایون اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے علی گڑھ سے گریجویٹ ہوئے اور بطور سپلائی افسر دہلی میں تعینات ہوئے، لیکن غم روزگار، احساسات و جذبات کے آڑے نہیں آیا۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی مشاعروں میں ان کی شرکت سے ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس دور میں شاعری کا اہم موضوع پسماندہ طبقہ، اس کی فلاح و بہبود اور معاشرتی اصلاح تھا، لیکن شکیل نے رومانوی اور نازک احساسات کی ترجمانی سے اپنی الگ راہ نکالی۔ وہ کہتے تھے، میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ کہ محبتوں کا ہوں رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ ۱۹۴۴ میں وہ فلمی گیت لکھنے کی خواہش لیے ممبئی سے دھارے اور وہاں فلم پروڈیوسر اے آر کاردار اور میوزک کمپوزر نوشاد سے ملے۔ انہوں نے شکیل کو اپنی صلاحیتوں کو ایک دو لائنوں میں بیان کرنے کو کہا تو شکیل نے یہ کہہ کر کوزے کو دریا میں بند کر دیا، نوشاد نے انہیں فوراً ہی کاردار کی فلم درد کے لیے سائن کر لیا۔ کم ہی خوش نصیب ہوتے ہیں پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی بلندیاں جن کا مقدر بنتی ہیں۔ شکیل کا درد سے شروع ہونے والا سفر اونچائیوں کی طرف ہی گامزن رہا۔ انہوں نے نوشاد کے ساتھ مل کر انڈسٹری کو کئی سپر ڈپر ہٹ گیت دیے، بیجو باورا، مدر انڈیا، مغل اعظم، دلاری، شباب، گنگا جمنا اور میرے محبوب نوشاد کے ساتھ ان کی معروف فلمیں ہیں۔ نوشاد کے علاوہ روی اور ہمت کمار کے ساتھ مل کر انہوں نے انڈسٹری کو کئی مقبول گیت دیے۔ روی کے ساتھ ان کی معروف فلموں میں 14ویں کا چاند، صاحب بیوی اور غلام اور اس کے علاوہ کئی سپر ہٹ فلمیں شامل ہیں۔ فلم 14ویں کے چاند کے ٹائٹل سانگ کو، جسے محمد رفیع نے اپنی مدھر آواز دی تھی، 1961 کے بہترین گیت کا ایوارڈ ملا۔
14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔
انہیں بھارتی سرکار نے گیتکار اعظم کے خطاب سے نوازا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شکیل کو بیڈمنٹن کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر قریبی دوستوں کے ساتھ پکنک پر جایا کرتے، جہاں بیڈمنٹن، شکار کھیلنے اور مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی کے مقابلے بھی ہوا کرتے۔ ان کے ساتھ زیادہ تر نوشاد اور محمد رفیع ہوا کرتے۔ فلم نگری میں ان کے قریبی دوستوں میں دلیپ کمار، وجاہت مرزا، خمار بارہ بنکوی اور اعظم بجت پوری شامل تھے۔
ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جیسے بھی گزرے گزارنا۔
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پانی زندگی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہی پانی برف کی صورت میں آسمان سے برسے تو زمین پر زندگی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور اس وقت تو زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جب بارش کی طرح آسمان سے برسے اور زمین پر برف کی اس صورت جم جائے جو شیشے کی طرح چمکتی ہے۔ مغربی ملکوں میں اور دیگر دنیا میں جہاں سردیوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی کہیں نیچے گر جاتا ہے، ایسی صورتحال اکثر پیش آتی ہے اور سڑکوں پر خاص طور پر گاڑی چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شیشے کی طرح چمکتی یہ برف پانی معلوم ہوتی ہے، مگر نہ صرف گاڑی کے ٹائر اس پر پھسلتے ہیں بلکہ پیدل چلنا تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ مگر آپ جانیے، حضرت انسان سے زیادہ ہوشیار شاید کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ موسم کی سختیاں، درجہ حرارت کی درشتی، ہواؤں کا جوش، کچھ بھی اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ مگر دنیا میں انسان کے علاوہ چرند، پرند، درخت، پودے سبھی کچھ موجود ہے اور ان پر موسموں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کو خیال ہوا کہ معلوم کیا جائے کہ جب درخت شفاف برف سے، جسے آئس بھی کہا جاتا ہے، ڈھک جاتے ہیں تو ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سائنسدان لنڈسی روسٹیٹ امریکی محکمہ جنگلات یا یو ایس فارسٹ سروس سے وابستہ ہیں، ان کا کہنا ہے۔
میں واقعتاً سڑک پر تھی،
سائنسدانوں کی ایک میٹنگ میں جا رہی تھی اور برکشائر سے گزر رہی تھی جب میں نے خود اس کا تجربہ کیا اور دیکھا کہ کاریں سڑک سے پھسل رہی تھیں اور جنگل کے درختوں پر بھی اس کا برا اثر ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو سوچا، میری خدایا، یہ تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اور جاننا چاہیے۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آسمان سے آئس کا طوفان آئے، درختوں کو ڈھک لے اور سائنسدان ان کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ لنڈسی رستد اور ان کے ساتھیوں نے سوچا کہ وہ کھلے آسمان تلے ایک فارسٹ لیبورٹری قائم کریں گے۔
And we said, well, we both work in one of the most famous outdoor laboratories in the world. So instead of going to ICERN,
کہتی ہیں، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کھلے آسمان تلے دنیا کی مشہور ترین لیبورٹریز میں کام کریں گے، اور بجائے اس کے کہ برف کے طوفان میں باہر نکلیں یا اس طوفان کا انتظار کریں، ہم یہ طوفان خود برپا کریں گے۔ مگر یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی۔ بہرحال روسٹیٹ کہتی ہیں کہ دو مشینیں باسکٹ بال کے کورٹ کی بلندی تک آئس پمپ کرتی ہیں اور پھر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث امکان ہے کہ برف کے طوفان زیادہ آیا کریں گے اور زیادہ شدید بھی۔ اب تک سائنسدانوں کا مشاہدہ ہے کہ درخت، جو ماحول کو صاف کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان پر برف جتنی زیادہ جمے گی انہیں سنبھلنے میں اتنی ہی مشکل پیش آئے گی، اور اگر ہم درختوں کو بچا سکیں تو خود کو موسموں کی تندی سے بچا سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
حافظ عبدالرحمن ایک مفرور ملزم ہے جس کا شمار بنیاد پرست دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے قائدین میں ہوتا ہے۔ یہ تنظیم بھارت کے بعض حصوں اور پاکستان پر سخت گیر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ لشکر طیبہ بھارت کے شہر ممبئی میں نومبر 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں ملوث تھی، جس میں 6 امریکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے حافظ عبدالرحمن مکی کو اس کی سرگرمیوں کے باعث دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ممبئی حملوں کے بعد دسمبر 2008 میں اقوام متحدہ نے بھی لشکر طیبہ کو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ حافظ عبدالرحمن مکی ایک پاکستانی شہری ہے جو 1948 میں بہاولپور میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام کچھ اور ہے، لیکن وہ عبدالرحمن مکی کے نام سے معروف ہے۔ امریکی حکومت کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے حافظ عبدالرحمن مکی سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $2,000,000 انعام کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ یقین دلاتا ہے کہ تمام قابل بھروسہ معلومات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاعات فراہم کرنے والوں کی شناخت صیغہ راز میں رکھی جائے گی۔ اگر ضرورت پڑی تو امریکی حکومت اطلاع دینے والوں کی حفاظت کے لیے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو کہیں اور منتقل کرنے پر بھی تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص سے متعلق کوئی اطلاع ہے تو اپنے قریبی امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کیجیے یا ہماری ویب سائٹ www.rewardsforjustice.net وزٹ کریں، یا اپنی معلومات ہمیں rfj@state.gov پر ای میل کیجیے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس تیسری اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم خیر گل، اور انجینئر تھے جان ٹرائٹن۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ خالد حمید بھی آپ سے اب اجازت چاہے گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ رحمان اور اللہ خدا حافظ۔